بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، مرد اپنے گھر والوں پر جو مال خرچ کرتا ہے اور اس مال خرچ کرنے میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالی صدقے کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. مرد اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرے گا اور اس میں ثواب کی امید رکھے گا تو اس پر بھی اللہ تعالی اس کو صدقے کا ثواب عطا کریں گے. حاصل اس کا یہ ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ شرعی ذمہ داری ہے، لیکن اس شرعی ذمہ داری کو کوئی اچھی نیت سے نبھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب بھی عطا فرمائیں گے. بیوی بچوں کو تو لوگ نفقہ دیتے ہی دیتے ہیں، اور شرعی ذمہ داری بھی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، لیکن بیوی بچوں کو خرچ دیتے وقت پر اچھی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن جہاد و نیت. یہ فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت ہجرت کرنا ایمان کے شرائط میں سے تھا کہ جو آدمی ایمان لائے اس کے لیے شرط تھا کہ وہ ہجرت کرے. لیکن جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا تو یہ ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ خود مکہ دار الاسلام بن گیا. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ نیت کر کے مستعد رہو کہ جب کبھی مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. ہمیشہ آدمی اس نیت کے ساتھ مقیم رہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مجھے جب بھی وطن چھوڑنا پڑے تو میں وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ نیت اور جذبے کے ساتھ رہے. یہ جتنے بھی یہاں آثار لائے ہیں، حدیث کی طرف اشارہ کیا، آیتیں ذکر کی، ان تمام کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ آدمی جیسی نیت کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر اور ثواب دیا جائے گا. ان تمام کا حاصل اور خلاصہ ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب میں وہی بات فرمائی، الاعمال بالنیت، الاعمال بالحسبتی، کہ نیت کے مطابق عمل اللہ کے یہاں مقبول اور مردود ہوتا ہے، اور آدمی جیسی ثواب کی امید رکھتا ہے اس کے مطابق اللہ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. اور اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے یہ آیت اور یہ حدیث کی طرف اشارہ فرمایا. جی یعنی اس حدیث شریف کے اندر بھی یہی بتلانا ہے کہ آدمی اگر اچھی نیت سے ہجرت جیسا عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو ہجرت جیسا عظیم الشان عمل بھی بغیر اجر اور بغیر ثواب کا ہو جائے گا. گویا جو ترجمۃ الباب ہے الاعمال بالنیتی، وہ حدیث شریف میں بھی آیا الاعمال بالنیتی، تو اس روایت سے بھی عین ترجمۃ الباب کا اثبات ہو رہا ہے. جی حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عمر البدری الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور اس خرچ کرنے کے اندر ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقے کا اجر رکھے گا. اسی لیے گھر میں جو راشن وغیرہ لاوے اس میں بھی اچھی نیت کرے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا. گھر والوں کے لیے کپڑے لاوے اس میں بھی اچھی نیت کرے تو صدقے کا ثواب ملے گا. بلکہ سبزی گوشت وغیرہ بھی لاوے اس میں بھی اچھی نیت کرے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا. تو گھر والوں کی ضروریات کی چیزیں اسی طریقے سے ان کو خرچ دیتے وقت پر اچھی نیت کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. پہلے بھی یہ بات اول حدیث میں پڑھی تھی کہ مباح اعمال کو عبادت بنانے کا ذریعہ اچھی نیت ہے، کہ جو کام شریعت میں مباح، جو کام ہمارے بنیادی ضروریات کے کام ہیں، وہ کام اگر اچھی نیت سے انجام دیں گے تو وہ کام عبادت بن جائیں گے. تو اس میں سے یہ اہل و عیال کا خرچ وغیرہ ہے، اگر آدمی اس کو اچھی نیت سے کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ثواب اور نیکی عطا فرمائیں گے. حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کرنال میں رہتا تھا اور اس کا ایک مقدمہ تھا، اور مقدمہ اس کا چل رہا تھا، رہنے والا تھا وہ آدمی کرنال پانی پت کا، لیکن مقدمہ اس کا کرنال کی عدالت کے اندر چلتا تھا. جس دن مقدمے کی تاریخ تھی سنگین معاملہ تھا کہ اگر حاضر نہ ہوئے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا, سزا ہو جائے گی. اور اسی دن بیچ میں جو دریا پڑتا تھا اس کے اندر سیلاب کا ماحول تھا, پانی بہت جوش پر تھا. اس قدر سیلاب تھا کہ کوئی کشتی والے کوئی ملاح اس دن پانی میں کشتی اتارنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے تھے. اس نے بہت منت و سماجت کی, بھائی میرے خلاف مقدمہ فیصل ہو جائے گا, کچھ ہمت کر لو, مجھے اس پار سے اس پار پہنچا دو, مجھے کرنال کی عدالت میں حاضری دینی ہے. لیکن جان کے خطرے کی وجہ سے کوئی ملاح کوئی کشتی بان تیار نہیں ہوا. اس کی پریشانی دیکھ کر کسی نے دریا کنارے ایک جھونپڑا تھا, ایک مکان جیسا تھا, کہ وہاں چلے جاؤ, وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں, ان کو جا کر کے کہو, وہ کچھ دعا کر دیں گے تو تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کہا کہ وہ اپنے آپ کو بہت چھپاتے, تو جائے گا تو وہ ڈانٹیں گے تو ڈانٹ بھی برداشت کر لینا, مارے تو مار کھا لینا, لیکن ان کو لپٹ جانا, وہ دعا کر دیں گے تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آدمی گیا تو جا کر کے اس نے اپنی تکلیف بتلائی, تو حسب معمول انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تیرا مقدمہ ہے اور جا نہیں سکتا تو میں کیا کروں, میرے پاس کیوں آیا, جا کشتی والوں کو ہم نے تو سمجھ کر کہنے, حضرت آپ کچھ کر دیجئے, دعا کر دیجئے. ڈانٹا اس کو اور کہتے ہیں کہ مار بھی دیا اس کو, ہٹتا ہی نہیں تھا, لپٹ گیا کہ نہیں حضرت آپ کو کچھ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, مارا بھی لیکن وہ ہٹا ہی نہیں. لوگوں نے سمجھا کر بھیجا تھا تو دیکھا کہ یہ تو جائے گا نہیں, تو پھر انہوں نے وجد میں آ کر کے کہا کہ جاؤ دریا کو جا کر یوں کہو, اس شخص نے تجھے سلام کہا ہے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا, جس نے کبھی اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کی, ایسے آدمی نے تجھے سلام کہا ہے. وہ آدمی گیا اور جہاں سے دریا پار کرنا تھا وہاں جا کر کے اس طرح بولا, تو واقعی دریا میں راستہ بن گیا اور عافیت سے وہ پار ہو گیا. ادھر اس کا تو کام بن گیا, لیکن یہاں حضرت کے گھر میں زلزلہ آ گیا. بیوی گھر میں پیچھے سے سن رہی تھی, جیسے ہی وہ آدمی گیا تو وہ بیوی سامنے آئی, اور آپ متن بہت سے اللہ والوں کی بیویاں سر پھیلی ہوتی ہیں, تو وہ آ کر کے گرما گرم کہ تو روز اتنا کھاتا ہے بھینسے کی طرح, اور جھوٹ بولا کہ تو وہ آدمی جو کھاتا نہیں ہے وہ تو تو جانے نے تیرا خدا جانے, لیکن یہ جو کہا کہ اس شخص نے سلام کہا جس نے کبھی اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا, ضرورت پوری نہیں کی, تو یہ جو پوری ٹیم کھیل رہی ہے یہ ٹیم آئی کہاں سے, تو تو بزرگ بنا ہوا ہے, لوگ تیرے پر الزام نہیں لگائیں گے, سارا الزام میرے پر آئے گا کہ اللہ کے ولی کی بیوی ہو کے غلط کام کرواتی ہے, تجھے تو کوئی تہمت نہیں دے گا, حالانکہ یہ سب تیرے ہیں تو بھی جانتا ہے, اور تو نے ایسا کیوں کہا, یہ کہہ کر کے بیوی حضرت سے لڑنے کے لیے آئی. تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ پیاری جب بھی میں تجھ سے جمع کرتا ہوں تو تیرا حق جو اللہ کی طرف سے میرے ذمے کے اندر لازم ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے میں جمع کرتا ہوں, اپنے نفس کی خواہش کا اس میں دخل نہیں ہوا کرتا. اور جب کوئی آدمی کوئی مباح جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے. اسی لیے میں نے جو تیرے ساتھ جو کچھ کیا وہ جمع نہیں تھا بلکہ وہ عبادت. اسی لیے جو جملہ میں نے کہلوایا وہ صحیح جملہ کہلوایا. تو غرض یہ کہ اس واقعے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عادت کے کام کو عبادت بنانے کا بہترین طریقہ ہے حسن نیت. کیسے بھی دوپہر میں نیند تو آتی ہی آتی ہے, لیکن آدمی اتباع سنت کی نیت سے قیلولہ کرے تو ڈیڑھ دو گھنٹے کھراٹے بھی مارے اور ثواب بھی کما لے گا, اجر بھی حاصل کر لے گا. ان لجسد کا علی کا حق کر, جسم کا حق ہے. اس نیت سے کھانا کھائے تو اس کھانے کے اوپر اللہ کے یہاں اجر اور ثواب ملے گا. تو ایسے بھی وہ حسب معمول 12-15 روٹی تو کھا ہی لیتا ہے, لیکن آج اچھی نیت سے کھا لے تو اس کے اوپر ہر لقمے پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کریں گے. جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہوتے ہیں, عامر ابن سعد. یہ اپنے والد بزرگوار سے روایت نقل کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقیناً تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو اس پر تم کو اجر اور ثواب دیا جائے گا. اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی تم خرچ کرو گے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اجر اور ثواب دیا جائے گا. یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دو گے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کی انتقال کا اندیشہ ہو گیا کہ انتقال کر جائیں گے. ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی بھی شادی شدہ تھی. بیٹی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے بیٹی کو بھی مال کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور حضرت سعد صاحب مال تھے, اللہ نے ان کو اچھا خاصا مال والا بنایا تھا. تو ان کو فکر لاحق ہوا کہ میرے انتقال کے بعد میری جو اتنی ساری پراپرٹی جائیداد ہے وہ میں مختلف نیکیوں کے راستے میں خرچ کر ڈالوں, مختلف نیکی کے شعبوں میں خرچ کر رہا ہوں. اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ حضور میں اپنا کل مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں, وقف کر دوں. حضور نے منع فرمایا, پھر کم کرتے گئے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ثلث مال خرچ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. ایک ثلث بس, اور وہ ثلث کثیر, ایک ثلث بھی بڑی زیادہ مقدار ہے. یہ بات ارشاد فرمائی. غرض یہ کہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کوئی بھی خرچ, چاہے وہ خرچ اپنے ذمے لازم اور واجب اور ضروری ہو یا اپنے ذمے کے اندر مباح ہو, وہ خرچ کرے اللہ کی رضا جوئی کے لیے, تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا کریں گے. اب آپ لوگ بالغ ہو گئے, تندرست ہو, کما سکے ایسے ہو, والد کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ آپ کے اوپر خرچ کرے, لیکن پھر بھی وہ آپ کو خرچ کر رہے ہیں, خوب خرچ کر رہے ہیں, تو ان کو کہو کہ وہ اچھی نیت سے آپ پر خرچ کریں, تو آپ کے اوپر جو خرچ وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ان کو پورے پورا ثواب اور اجر عطا کریں گے. بوڑھے ماں باپ کا نفقہ ہے, ضعیف اور کمزور رشتہ داروں کا نفقہ ہے, یہ آدمی خرچ کرتا ہے. بہت سی صورتوں میں وہ واجب کی حد میں ہوتا ہے, بہت سی مرتبہ آدمی استحباباً خرچ کرتا ہے, لیکن اس خرچ کرنے میں اچھی نیت کرے گا اللہ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا کریں گے. یہی بات ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت کے اندر جو اس کو لقمہ کھلائے اس پر بھی باری تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر عطا کرے. شرع فرماتے ہیں کہ بیوی بیمار ہے مثلا, اب اس کو آپ کھانا کھلائی, وہ خود کھا نہیں سکتی تھا, تو آپ اس کو جو ہے خدمت بھی کر رہے ہیں اور صدقے کا ثواب بھی کماتے جا رہے ہیں. یا کوئی اور عذر پیش آ گیا بیوی کو بیماری کے علاوہ, کوئی اور عذر ہو گیا اور اس عذر کے اندر آپ نے اس کو کھلایا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا کریں گے. یہاں تک کہ حظ نفس ہو تو بھی ثواب عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. حظ نفس یعنی ظاہر ہے کہ آدمی بیوی کو کھلائے گا تو شہوت تو آئے گی اس کو, اس شہوت کے باوجود اور اس کو لذت بھی ہوگی بیوی کو کھلانے میں, لیکن شہوت اور لذت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب عطا کریں گے. جیسے کہ جیما, کہ آدمی بیوی کے ساتھ جیما کرتا ہے تو اس کے اندر لذت ہے, تکمیل شہوت ہے, لیکن اچھی نیت کرتا ہے کہ میرے جسم کا حق ہے, میری بیوی کا حق ہے, تقصیر امت ہے اس جمع کے اندر, تو اور گناہ سے بچنے کے لیے ان تمام نیتوں سے اگر وہ جمع بھی کرے گا تو تکمیل شہوت اور لذت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ اگر یہی کام غلط جگہ وہ کرتا تو حرام کا گناہ ہوتا, یہاں بیوی کے ساتھ کرنے کے اندر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے. جی کتاب الایمان کا یہ آخری ترجمۃ الباب ہے, یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں لگایا, اور سمجھو کہ پوری کتاب الایمان کا خلاصہ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر دیا, پوری کتاب الایمان کا خلاصہ. بات دراصل یہ ہے کہ تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا, سب کے حقوق کو ادا کرنا, یہ ہے اصل ایمان کا تقاضا. اور یہ آخری باب جو لا رہے ہیں یہ سب کے حقوق کی ادائیگی پر مشتمل باب لا رہے ہیں کہ تمام کے حقوق کی ادائیگی اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے، اور یہی اصل ایمان کہ آدمی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے. اسی لیے بعض بزرگوں کی دعاؤں میں ہیں، اے اللہ ہمیں ہر ایک کا حق پہچان کر کے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا کر. تو اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کرو کہ ہر ایک کا حق پہچان کر کے اس کو ادا کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماؤ. تو سب کے حقوق کو ادا کر دینا یہ ہے ایمان کا تقاضا. اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ سب لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بیان کر رہے ہیں، اس لیے گویا کہ کتاب الایمان کے آخر میں جامع ترین باب آپ نے ذکر فرمایا. جوامع الکلم کے قبیل سے یہ حدیث ہے، الدین النصیحہ. جوامع الکلم یعنی جس کے الفاظ کم ہوئے اور معنی اس کے بہت زیادہ ہوئے اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم. تو یہ جوامع الکلم کے قبیل سے یہ روایت ہے، الدین النصیحہ. یاد رکھنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شرائط پر یہ حدیث اتری، یہ سند، اس حدیث کی سند پوری نہیں اتر گئی، اس لیے امام نے اس حدیث کو جس سند ذکر نہیں کیا، ترجمۃ الباب میں لے آئے. اس میں ترجمۃ الباب میں لانے کی حکمت یہی ہے کہ ان کے جو اپنے قائم کیے ہوئے شرائط ہے، چونکہ بہت اگھیرے شرائط ہیں، اس معیار پر جو ہے یہ حدیث کی سند اتری نہیں، اسی لیے اس کو لانا بھی چاہتے تھے تو ترجمۃ الباب میں تالیکن لے آئے. یہ ایک جو ہے اچھا سیٹنگ کا راستہ ہے. اس طرح یہاں انہوں نے ذکر، اگرچہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، صحیح حدیث سند سے یہ روایت ثابت ہے، خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر صحیح سند سے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن امام بخاری کے معیار سب سے الگ تھلگ ہے، اس لیے ترجمۃ الباب میں لانے پر آپ نے اکتفا فرمایا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پوری کتاب کے اندر الگ الگ فرقوں کے اوپر جو آپ نے رد کیا ہے، کہیں معتزلہ پر، کہیں خوارج پر، کہیں جہمیہ کے اوپر، کہیں کرامیہ پر، کہیں مرجیہ پر، تو امام اخیر میں یہ باب لا کے یہ بتلانا چاہتے کہ میں نے ان تمام فرقوں پر جو رد کیا ہے، مجھے ان کی سے کوئی ذاتی عداوت اور دشمنی تھوڑی ہے، میں نے ان کی خیر خواہی میں، ان کی اصلاح کی غرض سے میں نے ان کے اوپر رد کیا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، وہ غلط عقیدوں سے تائب ہو جائے اور غلط افکار اور نظریات کو چھوڑ دے رہے، صحیح عقائد، صحیح نظریات، صحیح افکار کے وہ حامل بن جائے. اس لیے میں نے مختلف ابواب میں ان کے اوپر رد کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہے جو اس ترجمۃ الباب کے مقاصد میں آتی ہے کہ مختلف فرقوں کی تردید کیوں کی، کا اس لیے کی تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ ان کے لیے کمال خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ امام عالی مقام ان کے ساتھ کامل ترین خیر خواہی فرما رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک اہم اصول سیکھنے کو ملا کہ آدمی مناظرہ کرے، باطل فرقوں کے عقیدوں کا جائزہ لے کر رد کرے، تو اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ ہم غالب آ جائے اور ان کو ہرا دے رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے ان کی اصلاح اور خیر خواہی کہ وہ لوگ جو بیچارے غلط عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، تو ہم ان کی خیر خواہی میں ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کو صحیح راہ بتلانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں۔ تو اس مناظرے، مباحثے، تربیت، اصلاح کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے ان کی خیر خواہی، ان کی اصلاح، کہ وہ غلط عقیدے اور غلط اعمال سے تائب ہو جائے، غلط افکار سے تائب ہو جائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب کے ذریعے واضح فرما دیا کہ ان تمام فرقوں پر جو میں نے رد کیا ہے، ان کی خیر خواہی میں رد کیا ہے، میرا ان سے ذاتی کوئی عداوت اور دشمنی کا معاملہ نہیں ہے۔ تو لائے آخری باب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحہ۔ اب ایک بات سمجھنا، یہ لفظ کیا ہے بھائی؟ نصیحہ، النصیحہ لفظ کیا ہے؟ نمبر ایک، لغوی طور پر بعض حضرات یوں کہتے ہیں، نصیحت العسل سے لفظ نصیحہ ماخوذ ہے، اور نصیحت العسل یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب شہد سے موم نکال کر شہد کو صاف کر دیا جاوے، تو یہ نصیحت العسل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ شہد سے موم نکال لیا اور موم نکال کر کے شہد کو صاف یعنی پیور کر ڈالا، تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے نصیحہ، تو وہاں سے یہ لفظ مشتق۔ بعض حضرات کہتے ہیں نصیحت الصوب سے مشتق ہے، یعنی کپڑا سی دیا گیا، کپڑا سی دیا گیا، گویا آدمی نصیحت کر کے منسوخ کے شگاف اپنے کلمہ خیر کے ذریعے سی دیتا ہے۔ منسوخ یعنی جس کی خیر خواہی کی، اس کے شگاف یعنی اس کے عیوب، اس کی کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، اس کو اپنے کلمہ خیر کے ذریعے سے سی دیتا ہے کہ اس نے دو بھلی اچھی بات کہہ کر کے اس کی کمی کوتاہی کی تلافی کر ڈالی۔ یہ ہے اس لفظ کا لغوی معنی۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ نسبت بدلنے سے اس کا معنی بدل جائے، اس کا ایک معنی نہیں رہتا، لفظ کی نسبت جیسے بدلے گی ایسے معنی بدل جائے۔ جیسے لفظ صلاح، صلاح کا لفظ آپ جانتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت کرو تو الگ معنی، فرشتوں کی طرف نسبت کرو تو الگ معنی، بندوں کی طرف نسبت کرو تو الگ معنی، پرندوں کی طرف نسبت کرو تو الگ معنی۔ یہ عربی دوم سے سنتے آ رہے ہیں کہ لفظ صلاح نسبت کے اعتبار سے کبھی رحمت کے معنی میں، کبھی مغفرت کے معنی میں، کبھی طلب رحمت کے معنی میں، کبھی فیضان رحمت کے معنی میں، جیسی نسبت بدلے گی ایسے صلاح کا معنی بدل جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ لفظ نصیحہ بھی ہے، نسبت کے اعتبار سے اس لفظ کا معنی بدلتا چلا جائے گا۔ نصیحتن، بعض حضرات یہ کہتے ہیں عنایت القلب للمنصوح له، نصیحت کی شاندار تعریف، عنایت القلب للمنصوح له، قلب اور دل سے کسی کے ساتھ عنایت کا برتاؤ کرنا، جس کے حق میں ہم خیر خواہی کرتے ہو, خیر خواہی کرنا چاہتے ہو. اس لیے نصیحت کی باتیں بولی جاتی ہیں. کیوں بات کو نصیحت کی بات بولتے ہیں؟ کہ اس بات کے ذریعے سے ہم جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں, اس کی بھلائی چاہتے ہیں. اس لیے کی جانے والی بات کو بھی نصیحت کہا جاتا ہے, کیونکہ اس میں سامنے والے کی خیر خواہی ہوتی ہے, اس کی بھلائی چاہنا ہوتا ہے, اس لیے اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. تو نصیحت قول سے ہوتی ہے, عمل سے بھی نصیحت ہوتی ہے کہ آپ اپنے عمل اور فعل کے ذریعے سے کسی کی خیر خواہی کرو. ایک آدمی کی پلیٹ خالی تھی, آپ نے لے جا کر کے بریانی اس میں ڈال دی, تو یہ اس کے حق میں خیر خواہی ہو گئی. پچھاڑی کا گلاس خالی تھا, آپ نے موسمی کا جوس جا لا کے ڈال دیا اس کے گلاس میں, یہ اس کے حق میں خیر خواہی ہو گئی. تو خیر خواہی بل قول بھی ہوا کرتی ہے اور بل عمل بھی ہوا کرتی ہے, دونوں طریقے سے ہوا کرتی ہے. اصل میں کسی نے سوال کیا, یہ حدیث شریف کا ایک حصہ یہاں, کسی نے سوال کیا, مد دین یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بتلائیے دین کس کا نام. سائل نے بڑا سوال کیا, مد دین یا رسول اللہ, حضور دین کس کو کہتے, دین کا خلاصہ کیا ہے, لب لباب کیا ہے, نچوڑ کیا ہے. تب آپ نے فرمایا تھا, الدین النصیحہ, دین نام ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا, بھلائی کا برتاؤ کرنا, حسن سلوک کرنا, اس کا نام ہے دین, خیر خواہی. الدین النصیحہ, یہ سائل کے سوال کے جواب میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصیحت کس کے لیے, خیر خواہی کس کے لیے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ للہ, اللہ تعالی کے لیے, ولی رسول ہی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, ولی ائمت المسلمین, اور مسلمانوں کے امیر بادشاہ اور حکام کے واسطے, وعامتہم, عام جنرل مسلمانوں کے واسطے, سب کے لیے خیر خواہی کا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو, بھلائی کا معاملہ کرو. لیکن اب ایک بات اہم ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ چار کے لیے خیر خواہی حدیث میں آئی, نمبر ایک للہ, نمبر دو ولی رسولہ, نمبر تین امیر خلیفہ, نمبر چار عام جنرل مسلمان. تو چاروں کے اعتبار سے نصیحت کا معنی الگ الگ ہو جائے گا, چاروں کے اعتبار سے, ہے نا, کہ نصیحت ایسا لفظ ہے کہ نسبت بدلنے سے معنی بدل جائے گا. تو اللہ کی طرف نسبت کریں گے تو الگ معنی, رسول کی طرف نسبت کریں گے تو الگ معنی, امیر المومنین کی طرف نسبت کرے تو الگ معنی, عام مسلمانوں کی طرف نسبت کرے تو الگ معنی. اب سب الگ الگ معنی سمجھو, دیکھو آشیے میں دیکھو, وہاں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. قال الخطابی, ملا, اب یہاں ہر اعتبار سے الگ الگ معنی ہے. اب اس میں امن نصیحت للہ تعالی, اللہ تعالی کے لیے خیر خواہی کس کو کہتے ہیں, فما اناہا, اس کا معنی یہ ہے, نمبر ایک ایمان صرف اللہ تعالی کے واسطے, یرجع الی الایمان, کہ ایمان یعنی توحید صرف اللہ کے لیے. نمبر دو, اللہ سے شرک کی نفی کرو. نمبر تین, اللہ کے صفات کے اندر الحاد سے اپنے آپ کو بچاؤ. ومن یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم, اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اپنے آپ کو الہات سے بچاؤ. نمبر چار، عیوب اور نقائص سے اللہ کو پاک سمجھو. نمبر پانچ، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو. نمبر چھ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ چھ موٹی موٹی باتیں ہیں اللہ کے لیے نصیحت کا یہ معنی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت، اللہ کے لیے خیر خواہی، یہ چھ موٹی موٹی باتیں ہو گئی. اب نمبر دو لو، النصیحت لرسولہ کا کیا مطلب؟ تو دیکھو نیچے ہیں، وَأَمَّا النَّصِيحَةُ لِرَسُولِهِ، رسول کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کا کیا مطلب؟ فَتَصْدِيقُهُ عَلَى الرِّسَالَةِ، نمبر ایک، رسول کی رسالت کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے واقعی سچے رسول ہے. نمبر دو، رسول جتنی بھی باتیں لے کر کے آئے ان تمام باتوں پر ایمان قبول کرنا. رسول جتنی بھی باتیں لائے ان تمام باتوں کے اوپر ایمان قبول کرنا. نمبر تین، رسول جو احکام بتلاوے اس میں اطاعت کرنا. نمبر چار، رسول جن باتوں سے منع کرے اس میں رک جانا. نمبر پانچ، زندگی میں اور زندگی کے بعد رسول کی نصرت کرنا، یعنی رسول کے دین کی مدد کرنا. اسی لیے جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم. تو یہ مدد نبی کے دین کی. نمبر چھ، نبی کے آداب بجا لانا. نمبر سات، نبی کے اہل بیت اور نبی کے صحابہ سے محبت کرنا. یہ ہو گیا النصیحت لرسولہ کا مطلب. اس میں ایک بات اور بڑا و اہم بات، آٹھویں بات، رسول کی محبت میں گھلو نہ کرے. رسول سے محبت رکھو لیکن محبت میں گلو مت کرو، کہ رسول سے اتنی گلو والی محبت کہ رسول کی بشریت کا انکار کرنے لگے آ جائیں. حالانکہ اللہ فرما رہے انما انا بشر مثلکم، اللہ نبی پاس اعلان کروا رہے اور یہ آدمی محبت میں گلو کر کے کہہ رہا ہے کہ نبی بشر نہیں ہے، یہ محبت میں گلو ہو گیا. اختیار ہر چیز کا کلی طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی آدمی کہے کہ نبی مختار کل ہے، یہ محبت کے اندر گلو ہو گیا. ہر جگہ حاضر ناظر موجود اللہ ہے، لیکن کوئی نبی کی محبت میں گلو کر کے کہے کہ نبی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ نبی کی محبت میں گلو ہو گیا. تو ساتویں بات ذہن میں رکھنا کہ یہاں رسول کی خیر خواہی کا مطلب نبی کی محبت کے اندر گلو نہ کرے. اس لیے کہ جو آدمی نبی کی بشریت کا منکر ہوتا ہے وہ نبی کی انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا منکر ہے، تمام پہلوؤں کا منکر ہے. کہ نبی نے شادی کی، نبی نے کھایا، نبی نے پیا، نبی نے آرام فرمایا، نبی نے نیند آرام، سب کا منکر. اس لیے کہ یہ تو سب بشری تقاضے ہیں، شادی کرنا، کھانا پینا، آرام کرنا. اب بشری تقاضوں کا ہی تم انکار کر ڈالو گے. اگر بشریت کا انکار کرو گے تو ان تمام چیزوں کا انکار کرنا نعوذ باللہ لازم آئے گا. حالانکہ احادیث کثیرا اس پر دال ہے، حضور نے کھانا تناول فرمایا، پیا، آرام فرمایا. بلکہ پرانے زمانے کے مشرکین کو یہی چیز تو اشکال کی تھی، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. اور جو آدمی نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے وہ معراج کا منکر ہے. اس لیے کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو معراج جانے کی ضرورت کیا. اور جو آدمی نبی کے لیے علم غیب کلی ذاتی کا دعویٰ کرتا ہے وہ وحی کا منکر ہے. کیونکہ جب نبی کے پاس علم غیب ذاتی کلی موجود ہے تو وحی کی ضرورت کیا. تو یہ نبی کی محبت کے اندر گلو کے سارے شعبے ہیں. نویں بات سمجھو, نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو, سب سے زیادہ محبت ہو نبی کے ساتھ, یہ ہے ان نصیحت لرسولہ. اور دسویں بات سمجھو, نبی کی شریعت سنت کی اشاعت اپنی پوری طاقت لگا کر کے, یہ ہے ان نصیحت لرسولہ. اس کے بعد سمجھو ائمۃ المسلمین کے لیے کیا نصیحت, ولی ائمۃ المسلمین سرکار, امارت, خلافت, امیر صاحب, خلیفہ صاحب, ان کے لیے خیر خواہی کیا. نمبر ایک, حق اور شرعی باتوں میں ان کی مدد کرنا اور ان کی اطاعت کرنا, یعنی کوئی حق بات کے ہوئے, شرعی تقاضے سے بات کے ہوئے, تو اس میں ان کی مدد بھی کرو اور ان کی اطاعت بھی کرو. معلومہ کے خلاف شرع بات کرے تو اطاعت نہیں کرنے کی. لا طاعت علی مخلوق ان فی معصیت الخالق. نمبر دو, امیر سے بغاوت نہ کرے, باغی نہ بنے امارت کا, خلافت کا. نمبر تین, اگر امیر صاحب کوئی غلط کام کرے تو پورے ادب کی رعایت کے ساتھ ان کی شرعی رہنمائی کر دے رہے. امیر صاحب آپ یہ کام کر رہے ہو شرعی حکم کے خلاف ہے, آپ اپنی اصلاح فرما لیجئے اور اس کو لے جا کر قرآن حدیث پیش کر دو. یہ بھی اس کی بڑی خیر خواہی. یہ ہیں ولی ائمۃ المسلمین, کہ مسلمانوں کے امیر حکمران کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مطلب ہے. وعامتہم, عام جنرل مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی, کیا مطلب؟ نمبر ایک, مسلمانوں کی بھلائی جن کاموں میں ہے ایسی بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرنا, جس میں مسلمانوں کی بھلائی وہ رہنمائی کر, یہ خیر خواہی. نمبر دو, مسلمانوں کی ضروریات کی طرف دھیان دینا. بہت سے بیچارے الگ الگ قسم کے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں, ان کی ضروریات کی طرف دھیان دینا. نمبر تین, بیماروں کی عیادت کرنا. نمبر چار, ان کو کوئی ایزا اور تکلیف پہنچے تو اس سے ان کو رکوانا, بچانا. کوئی تکلیف پہنچنے والی ہو تو رکواؤ, تکلیف پہنچ گئی تو تکلیف دور کرنے میں ان کی مدد کرو. یہ ہے عامۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی. اور کان کھول کے سنو, سب سے بڑی خیر خواہی عامۃ المسلمین کے ساتھ کیا ہے, اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو. وہ اللہ سے دور ہے, دین سے دور ہے, شریعت سے دور ہے, اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو, یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. تو اعلیٰ ترین خیر خواہی کسی مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو, اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بنا دو, ذاکر نمازی متقی بنا دو. یہ اعلیٰ ترین خیر خواہی ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث بیان فرماتے تھے, پھر فرماتے تھے وہ حدیث جو آپ نے مشکات شریف وغیرہ میں پڑھی, کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, تو بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کو سب کو شفا دینے والے, آپ کہاں بیمار ہیں. تو اللہ فرمائیں گے نہیں کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا تو وہاں جاتا اور اس کی عادت کرتا تو تجھے ایسا ثواب ملتا جیسے میری عادت ہے. یہ لمبی حدیث ہے, اس میں بیمار کی عادت کرنے پر اللہ کی عادت کا ثواب, بھوکے کو کھلانے پر اللہ کو کھلانے کا ثواب, ننگے کو کپڑا پہنانے کے اوپر اللہ کو کپڑے پہنانے کا ثواب, یہ اس روایت میں صراحتن ہے. تو حضرت یوں فرماتے تھے کہ جب کھلانے پلانے اور کپڑے پہنانے پر اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ اللہ کو کھلایا, اللہ کو پلایا, اللہ کو کپڑے پہنائے, تو ایک بندہ جو اللہ کا بندہ اللہ سے دور تھا اس کو اللہ سے جوڑیں گے تو اللہ کتنا بڑا ثواب دیں گے, کتنی بڑی نیکی اس کو عطا فرمائیں گے. تو کہا ایک بے دین کو دیندار بنا دو, دین سے دور ہے اس کو دین پر عمل کرنے والا بنا دو, یہ اعلیٰ ترین خیر خواہی کا کام ہے, سب سے اعلیٰ ترین خیر خواہی کا کام ہے. یہ کام کرنا ہے ہم لوگوں کو, جو دین سے دور ہے ان کو دین کے قریب کرو, جو اللہ سے کٹیلے ہیں ان کو اللہ سے جوڑو, جو لوگ دین سے متنفر ہے ان کو دین سے محبت کرنے والے بناؤ. یہ اعلیٰ ترین خیر خواہی ہے کسی مسلمان کے حق کے اندر. تو یہ لفظ نصیحہ ہو گیا کہ الگ الگ نسبت کے اعتبار سے اس کا الگ الگ معنی ہو گیا. ایک چیز جو یہاں نہیں ہے لیکن معاشی نے وہ چھیڑی ہے, دیکھو کہ اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کیا مطلب اس کا, کا ایک مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ اللہ کی تمام کتابوں پر آدمی ایمان لے آئے. دوسری بات, اللہ کی کتاب کو اللہ کا کلام سمجھے, قرآن کو اللہ کا کلام سمجھے, اور یہ سمجھے کہ اللہ کے کلام کے مشابہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا. نمبر تین, قرآن کی تعظیم کرے. نمبر چار, قرآن کی تلاوت کرے. نمبر پانچ, قرآن کے مطابق عمل کرے. یہ کتاب اللہ کے لیے نصیحہ اور خیر خواہی ہے. تو یہ ہیں سب نصیحہ اور خیر خواہی کے الگ الگ شعبے. وقولہ تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد لائے امام ترجمۃ الباب میں اپنی تائید میں, اذا نصحوا للہ ورسولہ, کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا برتاؤ کرے. اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرے. کیا مطلب, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے, اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان لے آئے. یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ. گویا منافقین کی طرح دین کی جڑ نہ کھودے. منافقین دین کی جڑوں کو, دین کی بنیادوں کو کھودتے. تو یہ آدمی دین کی جڑوں کو, دین کی بنیادوں کو نہ کھودے, بلکہ جو ہے اللہ پر کامل ایمان رکھے, اللہ کی کامل اطاعت کرے, نبی پر کامل ایمان رکھے, نبی کی کامل اطاعت کرے. یہ ہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ. جی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ للہ کا مطلب کیا, ان نصیحت للہ, اللہ کے لیے خیر خواہی کا اس کا بہترین مطلب ہے جو صوفیہ کہتے ہیں, مرضی مولا ازہما اولا, مرضی مولا ازہما اولا. یہ ہے ان نصیحت للہ, کہ میرے اللہ میرے لیے جس طرح راضی ہو, میرے لیے جو تقدیر بناوے, میرے لیے جو فیصلے فرماوے, میں اس کے اوپر راضی ہوں. مرضی مولا ادہما اولا, یہ ہیں ان نصیحت للہ. چلو, یہاں ترجمۃ الباب میں الدین النصیحہ اتنا جملہ ہے, لیکن
ایک خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس کو ارشاد فرمایا اور تین مرتبہ مقرر ارشاد فرمانا یہ اہمیت کی دلیل ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اہم بات ہوتی تو اس کو تین مرتبہ دوہرا دوہرا کر کے بیان فرماتے تھے. ایک خطبے میں حضور نے تین مرتبہ اس مبارک جملے کو دوہرایا. بعض حضرات کہتے ہیں کل اسلامی تعلیمات کا ربوع ہے الدین النصیحۃ. کل اسلامی تعلیمات پیچھے تین حصے بتلائے تھے اسی میں یہ چوتھا حصہ ملا لو کہ کل اسلامی تعلیمات کا ربوع ہے الدین النصیحۃ. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الدین النصیحۃ کے دین نام ہی خیر خواہی کا تو اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورا دین صرف خیر خواہی کا نام ہے؟ تو کہا یہ زید عدل کی طرح ہے یعنی کلام مبالغہ. جیسے کہ حدیث ہم نے پڑھی الحج عرفہ کہ حج نام ہے عرفات کے اندر وقوف کرنے کا. تو کوئی یہ سوال کرے گا کہ کیا اور کچھ کرنے کا نہیں عرفات گئے نہ عرفات سے ریٹرن آ گئے ایسا؟ ارے نہیں, حج کے تمام ارکان کے اندر اہم ترین عمل, حج کے اعمال میں اہم ترین عمل یہ عرفہ ہے. اس کے بغیر حج ہوگا ہی, اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. بھائی زمین ہی کر سکا معذوری کی وجہ سے کسی کو نائب بنا دے رہے, لیکن وقوف عرفہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل ہی ممکن. اسی طرح ہے الدین النصیحۃ کہ یہ کلام ہے بطور مبالغہ, یہ بھی بعض حضرات فرماتے ہیں. اور جو ہے یہ راوی حدیث ہے نا بھائی, راوی حدیث حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جہاں اس حدیث کے راوی ہے وہیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے میں بھی بہت آگے ہیں, بہت آگے. شرائع حدیث نے ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو بازار بھیجا کہ بھائی جا بازار سے ایک گھوڑا میرے لیے خرید کر کے لیا. وہ غلام آزاد کردہ غلام تھا حضرت جریر کا, 300 درہم والا غلام خرید گھوڑا خرید کے میرے لیے لیا. وہ بازار میں گیا, ایک گھوڑا فروش کو دیکھا, اچھا گھوڑا تھا, پوچھا کتنی قیمت, وہ 300 میں دینے کے لیے راضی ہو گیا. چل گھوڑا لے کر میرے مالک کے پاس تاکہ وہ میرا مالک گھوڑا لے لے رہے اور تجھے سمن چکا دے. تو غلام آزاد کردہ گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جریر نکلے, دیکھا گھوڑا بھائی تو بہت شاندار گھوڑا ہے. اس مالک کو کہا کہ بھائی تو 300 میں بیچتا ہے, اتنا شاندار گھوڑا, اس کی قیمت تو 400 درہم ہونی چاہیے, میں 400 دوں تو تو لے لے گا؟ حضرت میں تو 300 میں بیچنے والا تھا, آپ 400 دے رہے تو آپ کا تبرکن چھوڑا, ضرور میں لے لوں گا 400 روپئے. پھر تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر فرمانے لگے نہیں نہیں نہیں, تیرا گھوڑا تو بہت عمدہ ہے, اس کی قیمت 500 درہم ہونی چاہیے. وہ مالک کو اور خوش ہو گیا, کہہ رہے 500 ملے گی. یہاں تک کہ 100 100 100 درہم بڑھاتے گئے اور 800 درہم گھوڑے کی قیمت ادا کی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ حضرت وہ تو 300 درہم میں بیچنے کے لیے برضا اور رغبت تیار تھا, آپ نے کیوں 800 درہم قیمت چکائی, کیوں زیادہ پیسے چکائے؟ تو کہنے لگے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی. بیعت وہی جو حدیث میں آ رہی ہے کہ میں ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا, لہذا اس بائع مسلمان کی خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے گھوڑے کی واقعی قیمت میں اس کو چکاؤں. وہ بیچارہ اپنی کسی مجبوری سے 300 میں بیچنے کے لیے تیار ہو گیا, تو میں اس کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کے گھوڑے کی جو واقعی قیمت ہوتی ہے وہ میں 800 اس کو چکانے کے لیے تیار ہو گیا. یہ تھا حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل، یہ معاملہ تھا. آج تو اپنے کو کوئی 300 کی چیز حقیقت میں 300 میں دے کہ مولانا 300 میں لی ہے میں آپ کو، سب کیا نفع لوں، 300 میں دینے تیار ہوں. تو ہم اپنا مولویانہ وٹ وٹا کر کے بیچارے کے پاس 50 کا نقصان کر کے 250 میں نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے اور 50 کم کر لے، دعا کروں گا تیرے لیے تو بیچارہ 50 کم کرے گا. چلو مولانا کے لیے نقصان گوارا کر لوں اور 250 میں وہ دینے کے لیے راضی ہو جائے. تو ایسا معاملہ مت کرو بھائی، خیر خواہی کا سلوک کرو ہر مسلمان کے ساتھ، خیر خواہی کا برتاؤ کرو. اب یہ روایت پر، اس روایت کے راوی ہے جلیل القدر صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. عجیب قصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے ایمان لائے تھے، صحابیت مقدر میں تھی، تو حضور کی وفات سے 6 ماہ پہلے ایمان ان کو نصیب ہوا. بہت خوبصورت تھے، بہت خوبصورت. حضور نے ان کو لقب دیا تھا یوسف ھذہ الامہ، اس امت کے یوسف ہے جریر ابن عبداللہ کو. یہ اور حضرت دہیہ، تو ان کو یہ لقب ملا تھا یوسف ھذہ الامہ. ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں فرمائی ہیں، باقاعدہ ان کے نام کے ساتھ دعائیں فرمائی. اور ذوالخلصہ کا جو بت تھا، مشہور بت عرب کا، اس کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا. حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، کہتے ہیں کہ بجیلہ بنت سعد نام کی ایک عورت تھی، اس کی طرف نسبت کر کے اس قبیلے کو بجلی کہا جاتا ہے. تو بابر فتح کے ساتھ پڑھنا، قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. بیعت کا ایک معنی ہے پکا وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا کہ یہ کام میں ضرور بے ضرور نبھاؤں گا، ضرور بے ضرور یہ کام پابندی کے ساتھ کروں گا. کائی پر بیعت کی، علی اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنے پر، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ کے دینے کے اوپر، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اوپر، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے اوپر. دیکھیں یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، حضرات صحابہ کرام ایمان پر بیعت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قتال فی سبیل اللہ میں بھی بیعت کرتے تھے، اور مخصوص اعمال کی مواظبت پر بھی بیعت کرتے تھے. یہ سب طرح کی بیعت مومنین مردوں سے، مومنین عورتوں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. اور اس کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یہ تذکرہ موجود ہے. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کاموں پر بیعت کی حضور سے، اور کام کتنے، لے دے کے 3، اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ والنسک لکل مسلم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری شریعت میں خالی یہ 3 اچ کام ہیں، کہ اس پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. تو دیکھو
جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ شریعت کے اندر دوسرے بھی بہت سارے اعمال ہیں، دوسرے بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن وہ مشہور ہونے کی وجہ سے یہاں روایت کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا، ورنہ شہادتین تو بنیادی چیز ہے، لیکن شہادتین ایمان کے لیے بنیادی چیز ہے، مشہور و معروف چیز ہے، اس لیے شہادتین کو ترک کر دیا گیا. اب حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے جو بیعت کی ان تین کاموں کے اوپر، تو بہت مضبوطی سے انہوں نے نبھائی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. حضرت جریر نے پوری زندگی اس کو نبھایا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا، بھلائی پہنچانے کا سلوک کرنا. اس لیے بعض شعرا کیا فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کیسے کہے جاؤ گے، دوسروں کے خیر خواہ کیسے کہے جاؤ گے، کب کہے جاؤ گے دوسرے کے خیر خواہ؟ پہلی بات ذہن کے اندر رکھو، برائی کے جذبات نکال دو، خیر خواہ خود بخود بن جاؤ گے. برائی، کسی کے متعلق بھی برائی کے جذبات، برائی کے ارادے، برائی کے عزائم ختم کر دو، خود بخود خیر خواہی آ جائے گی. اسی لیے کہ خیر خواہی کے لیے رکاوٹ برائی بن گئے، اس کا برا ہو جاوے، اس کو برائی اور تکلیف پہنچے، اس کو مصیبت آفت بلا پہنچے. یہ برائی کے جو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ آدمی ختم کر دے رہے، بس آدمی خیر خواہ کہلائے گا. تو دوسروں کے لیے برائی کے جذبات، ارادے، عزائم کو ختم کر دو، خود بخود خیر خواہ بن جاؤ گے. نمبر دو، نقصان دینے والا پہلو نکال دو تو خیر خواہ بن جاؤ گے. نقصان دینے والا پہلو نکال دو، یعنی جس قول سے، جس عمل سے، جس طرز سے دوسرے کا نقصان ہو سکتا ہے وہ نکال دو، خیر خواہی ہو جائے گی. کتنا آسان ہے خیر خواہی کرنا. اور حدیث شریف پیچھے پڑی، وہ خیر خواہی کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے. کون سی؟ اپنے لیے جو پسند کرو ایسا دوسروں کے لیے پسند کرو، یہ اعلیٰ ترین خیر خواہی کی مثال ہے، تعلیم ہے جو حدیث شریف میں آئی. آدمی اپنے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، تکلیف نہ پہنچے یہی چاہتا ہے، مصیبت نہ پہنچے یہی چاہتا ہے. تو جو چیز اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کے لیے چاہے، دوسرے مسلمان کے لیے چاہے، یہی اعلیٰ ترین خیر خواہی ہے. بھائی میں یہ چاہوں کہ میں یکسوئی سے سبق میں رہوں، لہذا آپ کے لیے بھی چاہوں گا کہ یکسوئی سے سبق میں رہیں، سبق کے دوران ادھر ادھر فیوز جوائن نہ کریں، وائر جوائن نہ کریں، تار جوڑے نہیں، چٹھی نہ لکھے، سبق کے دوران ادھر ادھر اشارہ بازی نہ کریں. تو جو اپنے لیے چاہے وہی دوسرے کے لیے چاہنے کا، یہ ہے ان نصیحت اور خیر خواہ. چلو عوانا. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہاں حتا زندہ ہے. فإنما ایک آدمی نے، ایک بچے نے اپنی امی کو پوچھا، امی میرے ماموں کیسے ہیں؟ تو کہا تیرے ماموں تیری ماں جیسے کالے ہیں اور کیا. وہ بچے کے ذہن میں بات فٹ ہو گئی،
جو بھی کالا نظر آ رہا یہ میرے ماموں آ رہے ہیں. تو اس پر سے کسی نے محاورہ بنا ڈالا کہ جتنے کالے وہ میرے باپ کے ساتھ ہے. جی یہ وضاح یشکری امام کے استاد ہیں جن کی کنیت ابو نعمان ہے. یہ روایت حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں. دراصل یہ قصہ ہے, تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا تھا. کوفہ کا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اجلے صحابہ میں سے, بڑا اونچا ان کا مقام ہے. جس سال غزوہ خندق ہوا اس سال یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ایمان لائے ہیں, اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور سن 50 ہجری کے اندر طاعون کی بیماری میں کوفہ شہر میں ان کی شہادت ہوئی ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو بصرہ کا گورنر بنایا تھا ایک لمبے زمانے تک. تو اصل تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ کا طویل عرصے تک گورنر بنا کر کے رکھا تھا. پھر جب خلافت راشدہ کے بعد کے مختلف دور آئے تو ایک زمانے میں حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے, امیر بنے, تو انہوں نے ان کو کوفہ کی ذمہ داری بھی سونپی کہ آپ کوفہ کی بھی دیکھ بھال کر لیا کریں. اور اسی امارت اور گورنری کے دور میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اندازہ ہو گیا کہ میں کافی بوڑھا ہو گیا, بیماریاں ہیں, پتہ نہیں میرا کب انتقال ہو جائے, تو انہوں نے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا, ڈیپیوٹی امیر بنا دیا کہ اگر اللہ نہ کرے میرا کوئی حادثہ ہو جائے تو میری جگہ نیابت کریں گے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ. قدرتی بات کہ انہوں نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے حضرت جریر ابن عبداللہ کو اپنا نائب بنایا اور کچھ ہی دنوں میں حضرت مغیرہ کا انتقال ہو گیا. Thank you.
تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور چند دن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب بذات خود صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ بڑے آدمی اور مزید یہ کہ کوفہ کے گورنر بھی, اتنے بڑے آدمی دنیا سے چلے جائے تو خلف شار پیدا ہونے کے خطرات لگے رہتے ہیں کہ ہنگامہ ہوگا, خلف شار ہوگا, شورش برپا ہوگی, ایسے خطرات برپا لگے رہتے ہیں. تو ممکنہ خطرات کو روکنے کے لیے ڈیپیوٹی امیر صاحب حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیان فرمایا, واعظ فرمایا, اور یہ واعظ تھا آپ کا کوفہ کی مسجد کے اندر. چونکہ لوگ اس وقت کے اوپر ایک ہنگامی صورت حال پر کھڑے ہوئے تھے اور کہیں کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے, اسی لیے لوگوں کو آپ نے جمع فرمایا اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سامنے واعظ فرمایا. وہ واعظ یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے کہ واعظ نے کیا فرمایا. یہ زیاد ابن علاقہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, جس دن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, قام بیان کرنے کے لیے تشریف لائے ممبر پر یا بیان کے لیے کھڑے ہوئے, فحمد اللہ پہلے اللہ کی حمد کی, وأثنى عليه پھر اللہ کی ثنا کی. یہ خطبے کے آداب ہیں, خطبے کی سنتیں, پہلے حمد و ثنا کی جائے اس کے بعد آگے کی بات کہی جائے. اسی لیے ہمارے خطبے جو عربی میں ہوتے ہیں یا اردو میں ہوتے ہیں اس کے شروع میں بھی حمد و ثنا پڑھنا یہ سنت ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی پہلے حمد و ثنا ہو, بیان واعظ کے شروع میں بھی پہلے حمد و ثنا وغیرہ ہو. یہ مسنون عمل ہے, خطبے کے آداب میں سے ہیں, اس کی رعایت کرنی چاہیے. وقال پھر آپ نے بیان شروع فرمائے, سب سے پہلے کیا فرمائے, علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ. اے کوفہ والو, تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ایک اللہ سے تم ڈرو. لا شریک لہ, جس اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس ایک اللہ تعالیٰ سے تم لوگ ڈرو. یہ سب سے پہلی نصیحت فرمائی. دوسری نصیحت, والوقار, اور حلم کے ساتھ وقار کے ساتھ رہو, حلم اور وقار کے ساتھ رہو. وسکینتی, اور سکون کے ساتھ رہو. یعنی کہ امیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو تم ہنگامے کھڑے کرو, یعنی کہ امیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو تم فتنہ اور شور برپا کرنا شروع کر دو. چونکہ معاملہ تھا کوفہ کا, اسی لیے انہوں نے یہاں سے آغاز فرمایا. کوفی لا یوفی, مشہور ہے جملہ کہ اہل کوفہ کی شرارتیں بہت مشہور تھی, کوفہ والوں کے فتنے. اس لیے آپ نے سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی
تم لوگ سکون وقار سے رہو، امارت کا مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا، ابھی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم جملہ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا ہے۔